الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت فليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، محترم ماں اور بہنوں، کل سورہ آل عمران کے تمہیدی حصے پر گفتگو ہو رہی تھی اور تمہیدی حصہ تین رکوع اور دو آیات پر مشتمل ہے. تین رکوع تک کل گفتگو ہو چکی اور آج کل ہی کے موضوع سے، تمہیدی موضوع سے متعلق دو آیتیں ہیں، جس کی وضاحت کے بعد ہم سورہ آل عمران کے اصل موضوع کی طرف چلیں گے، جسے سورہ کا عمود کہا جاتا ہے یا سورہ کا، اس سورت کا جو اصل مرکزی نقطہ ہے گفتگو کا، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. یہ دو آیتیں کل آپ کو یاد ہوگا، کل ہماری آخری گفتگو ہوئی تھی، کفار و مشرکین سے قلبی تعلقات نہ رکھنے کی بات کہی گئی تھی، ان سے موالات، ان سے محبت و مودت کے رشتے اور اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کے برخلاف اور اس کے علی رغم کفار سے دوستی کرنا منع کیا گیا تھا. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ زیادہ اس بات کو مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور ان کفار و مشرکین، ان کی سلطنت، ان کی سطوت اور ان کی قوت سے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن نے دو مرتبہ اس آیت میں، اس رکوع میں کہا کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور حقیقت میں وہی ایک مستحق ذات ہے جس سے انسان ڈر سکے. پھر اس کے بعد بتایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، کہو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں. یہ دو آیتوں پر تمہیدی حصہ ختم ہوتا ہے. بات بہت آسان ہے اور ہمارے مجلسوں میں یہ آیت بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس کے تفاصیر میلاد کی مجلس میں بیان بھی کی جاتے ہیں. بہت بات واضح ہے کہ اللہ سے اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کو پرکھنے کا ایک نسخہ بتایا گیا، بلکہ اس کا ایک کرائیٹیریا بتایا گیا کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ رسول کی کتنی اتباع کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میری اتباع کرو. اور بیشتر احادیث میں بات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ و بلدہ و الناس اجمعین. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں, تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل و مکمل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ, اپنے احب الیہ من والدہ و بلدہ و الناس اجمعین, اپنے باپ, اپنی اولاد اور عالم کے سارے ہی انسانوں سے زیادہ اگر کوئی مجھ سے محبت نہ کرے تو وہ شخص پکا اور کامل مومن نہیں ہو سکتا. محبت کی بات بھی, محبت کس کو کہتے ہیں؟ صرف زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے رہنا اور آپ کی تعریف میں آسمان و زمین کے خلابے ملا دینا, یا آپ کا نام اگر خامت کے دوران آ جائے تو آنکھوں سے آپ انگلیوں کو چوم لینا, صرف یہی محبت کا اظہار نہیں ہے. بلکہ محبت حقیقت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ آدمی اگر کسی سے محبت رکھتا ہے تو پھر اس کی اتباع بھی کرے, اس کے بغیر محبت نہیں. اگر کوئی واقعی اگر اپنے ماں باپ کو کوئی آدمی ایسا لڑکا ہے جسے کہا جائے کہ یہ ماں باپ سے محبت کرنے والا ہے تو اس سے آسانی سے آزمایا جائے گا کہ وہ ماں باپ کا کتنا اطاعت گزار اور اطاعت شعار ہے. اور اگر کوئی اطاعت گزار نہیں ہے, نافرمان ہے, سرکش لڑکا ہے اور اگر یہ دعویٰ کرے کہ ماں باپ کا بہت ہی محبت کرنے والا ہے تو اس کے دعوے کی جھوٹ جو ہے وہیں ثابت ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے رسول نے ایک جگہ کہا کہ لا یؤمن احدکم حتى یکون حواه تبعا لما جئت به, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات نفس کو میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ کر دے. گویا کہ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا اللہ سے محبت کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو ہے شروع کر رہا ہے گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق. اور میں نے کل بتا دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جس طرح سے ایمبیگیوٹی کا یہ لوگ شکار ہو گئے تھے اور ان کے عقائد گٹمٹ ہو چکے تھے عیسائیوں کے, نصرانیوں کے, اور وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے فرزند تھے اور اللہ نے ان کو سلیب پر چڑھا کر ان کا خون بہا کر گویا کہ ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا, لہٰذا اب قیامت تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوں گے حضرت عیسیٰ پر جب تک عقیدہ نہ رکھیں گے تب تک ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے کیونکہ انسان پیدائشی گنہ گار ہے. اس طرح کا ایک عجیب و غریب تصور اور ایک فلسفہ ان کے پاس پایا جاتا ہے. اس بات کو صاف کرنے, کلیئر کرنے کے لیے اب حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی زندگی کا واقعہ, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ شروع ہوتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, اللہ تعالیٰ نے اصطفى چن لیا, اصطفى سے مراد اجتبا, اللہ نے کچھ لوگوں کو چن لیا تھا عالمین کے لوگوں پر, انسانوں پر, ان میں سے آدم کا نام لیا گیا, نوح کا نام لیا گیا اور آل ابراہیم کہا گیا. آل ابراہیم سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں جن کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, اور حضرت ابراہیم کی ایک اور اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور ان کی پشت سے جو نبی اٹھا وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو انسانوں پر فضیلت عطا کی اور انہیں چن لیا انسانوں کی رہنمائی کے لیے. کوئی کا نام لے کر نبوت کی پوری کڑی کو باندھ کر بتا دیا گیا کہ یہ برگزیدہ انسان تھے, یہ چنندہ انسان تھے سارے عالم نے نکالا. آل عمران کے لفظ آیا خاص کر وہ اس وجہ سے کہ یہاں سے گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ شروع ہو جاتی ہے. آل عمران سے مراد عمران کا خاندان, عمران کی فیملی. عمران جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام تھا, وہ یا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوئے عمران. تو ان سے گفتگو شروع ہوتی ہے, کہا اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. وہ واقعہ یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ عمران کی بیوی نے یہ منت مانگی پروردگار سے کہ اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے, جو بچہ پیٹ میں ہے وہ میں تیرے لیے نظر کرتی ہوں, اور محررن اسے آزاد کرتی ہوں تیرے کام کے لیے, دنیا کے کام اور اس کے دھندوں سے اور دنیا کی مشغولیات سے جو بچہ اس وقت پیٹ میں پرورش پا رہا ہے اسے ان تمام مشغولیات سے فارغ کر کے اے پروردگار میں اس بچے کو تیرے حوالے کرتی ہوں, تیرے لیے نظر مانگتی ہوں اور تیرے دین کی خدمت کے لیے اسے میں منتخب کرتی ہوں اور اسے میں اس کام کے لیے لگاتی ہوں. یہ دعا عمران کی بیوی نے, گویا کہ حضرت مریم کی والدہ ماجدہ نے یہ دعا کی. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ بیت المقدس جو یہودیوں کا اس زمانے کا مرکز تھا, بنی اسرائیل کا ریلیجیس سینٹر تھا وہ, تو وہاں کی امامت کے لیے, وہاں کی پاکی صفائی کے لیے, وہاں کے دیگر کام اور امور انجام دینے کے لیے اس طرح کے لوگ اپنی اولاد کو نظر مانگتے تھے اور وہاں وقف کر دیتے تھے تاکہ دین کی خدمت ہو سکے. اس طرح سے بھی عمران کی بیوی نے بھی منت مانگی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے میں اسے بیت المقدس کی خدمت اور دین کی خدمت کے لیے لگا دوں گی. یہ انہوں نے دعا کی. پھر انہوں نے کہا کہ اے پروردگار میری اس پیشکش کو قبول فرما, تو سننے اور جاننے والا ہے. اس کے بعد جب حمل وضع ہوا تو ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی, تو اس نے کہا ہے مالک میں نے تو دعا کی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا, ان کی توقع تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا, اور لڑکا پیدا ہوگا تو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے, لیکن یہ ماجرا کیا ہوا کہ یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ بیچ میں کہتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہے, تم نے جو کچھ جنا ہے وہ اللہ کو اس بات کی خبر ہے. پھر عمران کی بیوی کہتی ہیں کہ لڑکا میں اگر جنتی تو زیادہ کام آتا تھا دین کی خدمت کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے, اور لڑکی لڑکے کے برابر نہیں ہو سکتی. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے, اور میں اسے آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیر پناہ میں دیتی ہوں. گویا کہ آئندہ نسل کی خدمت کے لیے, دین ان تک پہنچانے کے لیے میری جو اولاد اس وقت ہوئی ہے, ہاں وہ لڑکی ہی پیدا ہوئی ہے, مریم میں نے اس کا نام رکھا ہے, لیکن میں اسے تیرے حوالے کرتی ہوں, اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ شیطان مردود کے فتنوں سے اللہ اس بچی کو محفوظ رکھے. گویا کہ ہر ماں باپ کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے, وہ اپنے اولاد کے سلسلے میں پیدا ہونے سے قبل صالح اولاد کی دعا کرتی ہیں, اور جب اولاد پیدا ہو جائے تو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے والدین کو بھی کہ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے فتنوں سے, اس کے وساوس کے, اس کے ہنگاموں سے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے, بچائے رکھے. تو اس طرح دعا کر کے انہوں نے اس کو حوالے کر دیا حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے لیے. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا, اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا, اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا. اب لڑکی کی تربیت کا جب معاملہ آیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے خالو ہوتے تھے, گویا کہ عمران کی بیوی اور حضرت زکریا کی بیوی دونوں بہنیں تھیں. تو حضرت زکریا چونکہ خالو بھی ہوتے تھے اور اس زمانے کے نبی بھی تھے, اور یہ کہا جاتا ہے بیت المقدس کے سردار کاہن یعنی چیف پرسٹ جو کہا جائے گا, تو سب سے بڑے امام تھے بیت المقدس کے, تو ان کے حوالے کر دیا گیا اور وہ ان کی تربیت کرنے لگے. اس زمانے میں محراب کہا جاتا ہے کہ محراب ہوا کرتے تھے. محراب سے مراد یہ محراب نہیں ہے جو ہمارے مساجد میں ہوا کرتے ہیں, بلکہ محراب مسجد سے متصل کچھ کمرے ہوا کرتے تھے, جہاں دین کے لیے جو لوگ وقف ہو چکے تھے وہ ان کمروں میں بیٹھتے تھے, گفتگو کرتے تھے, دین کی باتیں کرتے تھے. جو لوگ معتکف ہوتے تھے وہ بھی ان کمروں میں قیام کرتے تھے, جسے محراب کہا جاتا تھا. اس طرح کا یہ محراب حضرت مریم علیہ السلام کو بھی دے دیا گیا تھا, جہاں وہ بیٹھتی تھیں, غور و فکر کرتی تھیں, اور اللہ کو یاد کرتی تھیں, عبادت میں اپنا پورا وقت لگاتی تھیں. چونکہ لڑکا اگر ہوتا تو اور دیگر کاموں میں استعمال ہو سکتا تھا, لیکن چونکہ لڑکی تھی اس لیے وہیں وہ معتکف تھیں اور دین کی خدمت میں لگی ہوئی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام ان کی تربیت کرتے تھے, ان کے سرپرست تھے, ان کے ولی تھے. وہ جایا کرتے تھے اور لڑکی سے گفتگو کرتے تھے, بات چیت کرتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا, جب بھی زکریا اس میں داخل ہوتے تو کہا کہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے سامان پاتے. لیکن اس ترجمے سے زیادہ بہتر ترجمہ امین حسن اصلاحی صاحب نے جو کیا ہے وہ مناسب لگتا ہے. انہوں نے جو کہا کہ یہاں جو لفظ ہے کہ وجدہ اندہا رزقا, جب بھی زکریا جاتے تو مریم کے پاس کچھ نہ کچھ رزق پاتے. رزق سے مراد یہ ہماری مکرونی اور سدریاں کی رزق نہیں ہے, رزق نہیں ہے, بلکہ رزق ایک نبی جس پر ریج جائے, یہ سیب اور انگور والا رزق تو نہیں ہو سکتا. بلکہ قرآن نے مختلف جگہ بتایا ہے کہ رزق سے مراد وہ روحانی رزق بھی ہے جو انسانی حیات کا سامان فراہم کرتا ہے. رزق سے مراد وہ رزق بھی ہے جس سے انسانی جسم پلتے ہیں. رزق سے مراد وہ رزق بھی ہے جس سے انسانی روحیں پلتی ہیں. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں پلتا, بلکہ خداوند تیرے خدا کی جانب سے جو کلمہ آتا ہے اس سے پلتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ رزق سے مراد انسان کے وجود و بقا کے لیے جسمانی ضروریات جو چیزیں فراہم کرتی وہ بھی رزق ہے, روحانی چیزیں جو فراہم کرتی وہ بھی رزق ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جو رزق پایا جاتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ علم اور فضیلت کے لحاظ سے وہ بہت پہنچی ہوئی تھی, اور جب ان سے گفتگو حضرت زکریا کرتے تو لگتا تھا کہ علم کے بہت اونچی سطح پر یہ لڑکی پہنچی ہوئی ہے. اور یہ معلوم ہے کہ جب بھی اپنے سے کوئی کمسن لڑکا, اور جس سے آپ اتنی بڑی توقع نہیں رکھ سکتے, اگر وہ بڑی حکمت کی, بڑی دانش کی باتیں, بڑے دین کی بڑی بڑی باتیں کرنے لگے تو آدمی کو تعجب ہوتا ہے, پوچھتا ہے کہ کہاں سے تم نے یہ باتیں سیکھ لی ہیں. تو یہی زکریا علیہ السلام نے پوچھا, قالا یا مریم ان فی ھذا, کہاں سے تم کو اتنا بڑا خزانہ مل گیا, کہاں سے تم کو یہ سب چیزیں, یہ فضیلتیں ملتی ہیں. تو کہا کہ من عند اللہ, یہ اللہ کی جانب سے مجھے فضل ہوا, یہ اللہ کی جانب سے مجھے ملا ہے, یہ رزق, روحانی رزق, یہ برکات, یہ فیوض, یہ فکر, یہ علم, یہ سب چیزیں بتائی گئیں کہ یہ رزق ہے. تو اس کے بعد کہا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ رزق جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے. جب دیکھا کہ ایک مریم جیسی لڑکی اور اس کے پاس دین کی خدمت کا یہ جذبہ اور دین کے متعلق یہ معلومات اور اللہ کا یہ خوف, اللہ کا یہ ڈر, جب حضرت زکریا نے یہ دیکھا تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش مجھے بھی اگر اولاد ملتی تو ایسے صاحب اولاد ملتی. آدمی رشک کرتا ہے اسی اولاد کو دیکھ کر کہ کاش پروردگار مجھے بھی اولاد دیتا تو ایسی اولاد دیتا. تو کہا کہ انہوں نے دعا کی, انہوں نے لکھا دعا زکریا ربہ, زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے صالح اولاد عطا کر, تو دعاؤں کا سننے والا ہے. تو انہوں نے دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تو روایتوں میں آتا ہے وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے, ان کی بیوی بڑی بوڑھی ہو چکی تھی, وہ بانج تھی اور انہیں کوئی بچہ ان کی گود میں پیدا نہیں ہوا. تو لہٰذا انہوں نے اللہ سے دعا کی اے پروردگار مجھے ایک اولاد عطا کر. یہاں ایک اور بات آتی ہے کہ جب حضرت زکریا محراب میں تھے یعنی اپنے حجرے شریف میں معتکف تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے, وہ قائم یصلی محراب, وہ کھڑے ہو کر اپنے محراب میں نماز ادا کرتے تھے, تو اس وقت وہ خدا سے دعا کرتے تھے. جب انہوں نے دعا کی تو فرشتہ عام موجود ہوا اور ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین, فرشتے نے آ کر ندا دی, آواز دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک یحییٰ کے پیدا ہونے کی. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت ملی. یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے اور بالخصوص ہم لوگ اس سے بہت ہی ناواقف ہیں کہ انبیاء کا معاملہ بھی یہی رہا, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت یہ رہی, صحابہ اکرام کا بھی معمول یہ رہا کہ وہ اپنی حاجتیں اللہ سے مانگتے تھے اور مانگنے کا سب سے بہترین وقت نماز ہے. لیکن یہ چیز چونکہ ہم لوگ عربی سے ناواقف نا بلد لوگ ہیں, بچپن سے ہم لوگوں کی یہ بات نہیں بتائی گئی کہ دعا مانگنے کا سب سے بہترین موقع, سب سے بہترین وقت جو ہے وہ نماز کا وقت ہے, نماز میں آدمی دعا مانگے. صحابہ اکرام کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں اور خود یہاں معلوم ہوا کہ حضرت زکریا کی نماز کے وقت نماز میں اللہ سے دعائیں کرتے تھے. حالانکہ ہم لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ نماز میں تو ہم جتنی چیزیں ہم لوگوں کو یاد کرا دی گئیں اتنی ہی تو پڑھتے ہیں, لیکن آپ اگر حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکعت باندھنے کے بعد سے قراءت شروع کرنے سے قبل کافی طویل دعائیں کرتے تھے, رکوع میں جاتے تھے تو کافی طویل دعائیں کرتے تھے, سجدے میں جاتے تو کافی طویل دعائیں کرتے تھے. اور یہ دعائیں ایسی ہیں آپ محسوس کریں گے پڑھیں گے تو لگتا ہے کہ ایک نبی کا کلام ہے, حکمت سے لبریز ہے. اور دعا بھی ایسی کہ خدا تعالیٰ سے نبی جب مانتا ہے تو ساری دنیا سارے دین کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی اور حکمت کے خزانے مانگتا ہے. کتنی پیاری دعائیں آپ ذرا کبھی اٹھا کر پڑھ لیجیے. تو حضرت زکریا نے بھی نماز میں اللہ سے دعا کی تو فرشتے نے آ کر یہ ندا دی اور یہ خوشخبری دی کہ تمہیں اولاد پیدا ہونے والی ہے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا اور اس کی چار صفات بتائیں گے. ایک تو مصدقاً بکلمۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے ایک کلمہ آنے والا ہے, اس کلمے کی یہ تصدیق کرے گا. جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ سے لقب دیا گیا اور اس لیے کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ایک کلمہ ہوتا ہے کن, انما اذا ارادہ یقول له, اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز پیدا کرنے کا ارادہ کرتا, سورہ یاسین میں بتایا گیا تو کہا کہ قل فیکون, کہتا ہے کہ کن فیکون, اگر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ کن فیکون جو ہے کن کا جو کلمہ ہے اس کلمے سے اللہ نے اس پوری کائنات کی تخلیق کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کن کے کلمے سے کی. تو کلمہ کا جو لفظ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ لقب دیا کہ وہ ایک کلمہ ہی اللہ کی نشانی ہی اور اللہ کے کلمے سے پیدا ہونے والے. حضرت یحییٰ ان کی تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے. معلوم ہوتا ہے روایتوں سے کہ حضرت یحییٰ جب آئے دنیا میں تو حضرت عیسیٰ سے پہلے وہ نبی تھے, انہوں نے اپنی ساری زندگی ویسے ہی گزاری جیسے حضرت عیسیٰ کی تھی, انہوں نے حضرت عیسیٰ کی بشارت دنیا کو سنائی, حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کے بارے میں انہوں نے لوگوں کو پیشین گوئیاں دی اور ان کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ ایک نبی آنے والا ہے اس کی یہ اور یہ تعلیمات ہوں گی. گویا کہ یحییٰ کی پہلی نشاندہی یہ بتائی گئی کہ وہ مصدق ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تصدیق کرے گا. نمبر دو, وہ سید ہوں گے, سید سے مراد سردار ہیں. قرآن نے یہ لفظ اس لیے دانستہ طور پر استعمال کیا کہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام یحییٰ, حضرت یحییٰ علیہ السلام گویا کہ وہ ایک راہب قسم کے انسان تھے, دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, دنیا سے کٹ کر جنگل و بیابان میں مقید ہو گئے تھے اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے. قرآن کہتا ہے وہ سید تھے, سردار تھے, اور سردار آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے, اور ہر نبی دنیا میں سید ہی کی حیثیت سے دنیا میں آیا, وہ دنیا کا سردار ہوتا تھا ہر نبی. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا جالوت اور تالوت کے واقعے میں کہ اصل قیادت انبیاء کی قیادت ہوتی تھی اور سید سے مراد یہی سردار اور یہی قیادت ہے. حضرت یحییٰ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قائد ہوں گے, اور معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو, ان کی قیادت کے بارے میں بائبل میں بڑی تفصیل سے باتیں ملیں گی. اور قرآن جو کہتا ہے کہ یہ سید تھے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا ہر گوشہ ہر پہلو قائدانہ شان اور جلال اس کے اندر رکھتا تھا. حضرت یحییٰ کی گفتگو، حضرت یحییٰ کا دل، آپ کے آپ کا کلام، آپ سے لوگوں کی ملاقات، آپ کی جسامت، ہر چیز جو ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ آپ سید ہیں، آپ سردار ہیں. یہی بات حضرت عیسیٰ کے لیے بھی آگے آ رہی ہے. پھر بحصورا، انہوں نے اپنے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ایک اور نشانی بتائی گئی کہ اپنے آپ کو وہ بچائے رکھتے تھے. حصورا سے مراد یہ کہ جو چیزیں جائز تھی ان جائز چیزوں کے بھی استعمال سے وہ گریز کرتے تھے، یعنی زاہد قسم کے انسان تھے. راہب تو نہیں تھے، البتہ زاہد تھے، درویش قسم کے انسان تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام. اس کی ضرورت یہ اس وجہ سے پیش آئی کہ یہودی بہت دنیا پرست ہو چکے تھے. یہود قوم دنیا پرست قوم تھی، اور ہم نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو سورہ بقرہ میں کی تھی. دنیا پرست قوم کے علاج کے لیے ایک ایسے سردار کی ضرورت تھی جو دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جائے. یہ بالکل جیسے ڈاکٹرز علاج کرتے ہیں کہ اگر بالکل سردی ہو جائے تو اسے گرمی سے کچھ انتظام کیا جائے، دک کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے، اور اگر کسی کو گرمی اور پیچش ہو جائے تو گلخن کے ذریعے سے، ٹھنڈک کے ذریعے سے اس کا علاج کرایا جاتا ہے. جیسے جسمانی بیماریوں میں ذک کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے، اپوزٹ کے ذریعے سے، اسی طرح یہودی قوم چونکہ دنیا پرست ہو گئی تھی اس لیے حضرت یحییٰ یا حضرت عیسیٰ، یہ دونوں لوگ دنیا سے بالکل مستغنی تھے. یہاں تک کہ ان لوگوں نے شادی بھی نہیں کی، حالانکہ ایک جائز چیز تھی، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی زاہدانہ طور پر اور درویشانہ طور پر انہوں نے زندگی گزاری. پھر ان کی ایک اور صفت بتائی گئی، وہ نبی یا من الصالحین، یہ نبی کی حیثیت سے دنیا میں آئے گا یحییٰ. اور من الصالحین یعنی نبی ایسا کہ وہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوگا، اللہ کا کوئی ایسا برگزیدہ نہیں ہوگا، بلکہ من الصالحین صالح بندوں میں سے شامل ہوگا نبی. حضرت یحییٰ کی پیدائش کی بشارت دی گئی. بات وہاں تک ختم کر کے پھر اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی طرف گفتگو شروع کرتا ہے کہ ہاں اس میں ایک بات اور اضافہ کر دیا گیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اس بات کا شبہ ہوا. شبہ سے مراد چونکہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، تو اندیشہ اس بات کا تھا کہ کہیں یہ میری ہی خواہش تو نہیں تھی، فرشتے تو نظر نہیں آئے، فرشتوں نے جو آواز دی کہیں میرے گنبد دل کی صدائے بازگشت تو نہیں تھی کہ بس مجھے یہ تصور میں آ گیا کہ یحییٰ کوئی پیدا ہونے والا ہے. تو پھر دعا کی، پروردگار مجھے کوئی نشانی دے کہ یحییٰ نامی کوئی لڑکا مجھے پیدا ہوگا، اس کی مجھے کوئی نشانی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے زکریہ، ایسا معاملہ ہوگا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے. ہاں تم عبادت وغیرہ کر سکتے ہو اور تمہاری زبان عبادت کے لیے تو کام آئے گی، لیکن تمہاری زبان دنیاوی باتوں کے لیے گونگی ہو جائے گی. یہ نشانی ہے اس چیز کے لیے کہ تمہارے ہاں یحییٰ نامی ایک لڑکا پیدا ہوگا. یہ بھی اس لیے کہ عیسائیوں کے بائبل میں یہ بات ہے کہ حضرت زکریہ نے جب فرشتوں سے پوچھ لیا کہ واقعی مجھے لڑکا پیدا ہونے والا ہے، تو اللہ نے بطور پنشمنٹ ان کی زبان کو گونگی کر دی. یہ بائبل میں بات آتی ہے. اللہ نے اس کی تردید کی، کہا کہ نہیں، شیطان کسی وجہ سے اس طرح کسی کی زبان کو گونگا کر دے تو یہ ممکن نہیں شیطان کسی پر حاوی ہو جائے تو دنیا کے اہل پہل بکنے کے لیے تو زبان کو کھول دے گا، لیکن اللہ کے ذکر سے لوگوں کو اکتا دیتا ہے شیطان. جبکہ یہاں زکریہ علیہ السلام کا معاملہ الٹا تھا کہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کی زبان کھلی تھی اور دنیاوی باتوں کے لیے ان کی زبان بند ہو چکی تھی. تو اس طرح سے ایک نشانی ان کو دے دی گئی تھی. اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے، پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، حضرت زکریہ اور یحییٰ کے واقعے کو یہاں روک کر بتایا کہ حضرت مریم اپنی عبادت میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک ایک فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کر کہا اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے. اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کے رہے، اس کے آگے سر بسجود ہو، جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک. ایک اعلان یہ کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو چن رہا ہے، دنیا کی میں جتنی عورتیں پیدا ہوگی ان تمام عورتوں پر تم کو ایک درجہ فضیلت کا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے وہ بہت بڑا کام لینے والا تھا اور ایک کلمے سے، ایک عجیب و غریب انداز سے، ایک معجزے سے ایک لڑکا پیدا ہونے والا تھا. اور اگر کسی عورت سے ایسا لڑکا پیدا ہو جائے جس کا کوئی شوہر ہی نہ ہو تو ایک بہت ہی بڑی بات ہے اور اس کے ناموس پہ بہت بڑا حرف آنے والا ہو سکتا ہے. تو اتنے بڑے کام کے لیے اور اتنی بڑی امانت کے لیے جب ایک عورت کو تقرر کیا جاتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے برگزیدگی عطا کرے گا اور اسے بہت اونچا عطا کرے گا. تو آ کر پہلے انہوں نے یہ پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو برگزیدہ کرنے والا ہے، تم کو پاکیزگی عطا کرے گا اور تم کو بہت اونچا اٹھائے گا. پھر اس کے بعد فرشتے آ کر اب ان کے ہاں لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیتے ہیں. اس سے قبل ایک بات بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا گیا کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تم کو سناتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تم اس وقت بیت المقدس میں نہیں تھے جب فرشتے عیسیٰ مریم کے پاس آئے، اور تم اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب مریم کی کفالت کے سلسلے میں بیت المقدس کے اندر قرآن دادی تھی. قرآن دادی اس بات کے لیے بھی کہ بی بی مریم کی کفالت کے سلسلے میں لوگوں نے کہا کہ ہم پالیں گے، ہم اس کی کفالت کریں گے، جسے کہتے ہیں تنافس بالخیر، آپس میں لڑنا اچھائی کے لیے کہ میں اس کی کفالت کروں گا، میں اسے پالوں گا. اس کے لیے آخر میں قرآن دادی بھی. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ بات یہودیوں کے علماء کے اندر زیر بحث آئی کہ کیا کوئی لڑکی یہاں بیت المقدس میں متکف ہو سکتی ہے، کیا دین کی خدمت و انجام دے سکتی ہے. تو اس پر انہوں نے قرآن ڈالا، اور حضرت زکریا نے جب قرآن کھولا تو حضرت مریم کے حق میں وہ قرآن نکلا، یا حضرت زکریا کی کفالت کے حق میں نکلا، دونوں بات صحیح ہے. تو جملہ معترضہ کے طور پر بتایا اللہ نے کہ یہ سب غیب کی باتیں جو ہم تم کو سنا رہے ہیں تفصیل سے. اب یہ کہا کہ اے نبی، اور پھر اب فرشتوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، بڑی عمر کو بھی پہنچے گا، وہ ایک مرد صالح ہوگا. اتنی باتیں فرشتوں نے آ کر کہیں، آ کر یہ ندا دی، یہ خوشخبری دی کہ اللہ اپنے کلمے سے تمہیں خوشخبری دیتا ہے، ایک نشانی کے طور پر تمہارے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا. اور اس لڑکے کی کچھ باتیں بتا دی گئیں، چار پانچ صفات بتائی گئیں. ایک تو یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اسے وجاہت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، دنیا اور آخرت میں وجاہت عطا کرے گا، اس کی تشریح آگے آئے گی. اور پھر کہا کہ اللہ اسے اپنے مقرب بندوں میں شمار کرے گا. پھر کہا کہ وہ لڑکا جب پیدا ہوگا تو مہد میں اپنے گہوارے میں وہ گفتگو کرے گا، لوگوں سے بات چیت کرے گا، اور وہ صالح بندے میں سے شمار ہوگا. جب یہ کہا تو بی بی مریم کو بڑا اچھا ہوا، انہوں نے پوچھا قال ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کیا مجھے جب کسی مرد نے چھوا تک نہیں تو کیا مجھ سے کوئی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے؟ بہت تعجب کا اظہار کیا. تو اللہ نے کہا ایسے ہی ہوگا. قال کذالک، ایسا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے معجزے ظاہر کرتا ہے، اور ایسے ہی ایک تخلیق تمہارے بطن سے ہونے والی ہے، اور اس سے ایک عیسیٰ ابن مریم نامی ایک شخصیت پیدا ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صفات بیان کی گئی تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. وجیہا کا جو لفظ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، پہلے تو حضرت مسیح کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم جو لفظ ہوا، کہ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسیح کا جو لفظ ہے مسح سے نکلا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک طریقہ تھا کہ اپنے یہاں کوئی نبی جاتا اور ایک دوسرا نبی آتا تو اس نبی کو چارج دیتے ہوئے اس کے سر پر ایک قسم کا تیل ملا جاتا، اور کچھ مذہبی کتابوں سے کچھ پڑھے جا کچھ کلمات پڑھے جاتے، اور اس طرح سے یہ چارج ادا کیا جاتا، تو تیل مسا سر پر مسا کیا جاتا تھا. یا کوئی نبی کسی کو بادشاہ کو مقرر کرتا تو اس کے سر پر تیل ملتا تھا، مسح کرتا تھا. تو اس طرح سے مسح سے مسیح نکلا. یہ اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک کوئی ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے خدا کا، ایک نمائندہ ہوتا ہے، یا کوئی سردار قسم کے انسان کے سر پر مسح کر کے اسی مسیح بنایا جاتا تھا. لیکن یہودیوں میں ایک مسیح موعود کا انتظار تھا. مسیح ایک موعود یعنی ایک ایسے مسیح کا انتظار میں تھے کہ یہودیوں کو وہ آئے گا، اللہ کی طرف سے کلام لے آئے گا، اور یہودیوں کو پستی سے نکال کر عروج کی طرف لے جائے گا، اس کا انتظار تھا. تو یہ مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت مسیح کے بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رہے ہم کو، قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ کے چہرے کی بڑی باتیں آئیں گی، ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے. اس میں یہ بھی بات ہے کہ آپ کا سر ایسا ہوگا گویا کہ بالکل ابھی پانی نہا کر آئے ہیں اور پانی ٹپکا چاہتا ہے، پانی کے بوند گرے چاہتے ہیں، ایسا لگے گا کہ گویا کہ آپ کے سر پر ویسی شائننگ ہوگی. تو اس سے یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ مسیح کی ایک نشانی جو ہے آپ کے سر اور آپ کے بالوں کی خوبصورتی بھی ہے. تو اس طرح سے مسیح ابن مریم کی خوشخبری دی گئی، اور یہ دنیا میں ایک وجیہ شخص وجاہت اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا. وجاہت سے دو تین باتیں مراد ہیں. ایک تو یہ کہ وجاہت اس لحاظ سے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب 12 سال کی عمر کے تھے تو بیت المقدس میں انہوں نے اللہ کے کلام کو پڑھ کر سنایا، اور وہاں انہوں نے درس و تعلیم کا کام شروع کر دیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب 12 برس کی عمر میں اس نوجوان لڑکے نے وہاں کلام الہی کا درس دیا اور لوگوں کے سامنے تعلیم پیش کی، تبلیغ پیش کی، تو آپ کی تعلیم کے اندر وہ حکمت، آپ کے کلام کے اندر وہ فصاحت و بلاغت، آپ کی ذہانت اور آپ کی ثقافت، یہ سب دیکھ کر لوگ مروب ہو گئے. یہود کے علماء جلنے لگے، اور ان کی جلن اتنی پڑ گئی کہ ہر جگہ گفتگو میں جب بیٹھتے تو عیسیٰ کے بارے میں چہمی گوئیاں کرتے تھے اور خسر خسر کیا کرتے تھے. گاؤں گاؤں کھڑیا کھڑیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچنے لگی تو آپ کا نام بلند ہونے لگا, لوگ آپ کے کلام سے متاثر ہوتے تھے, آپ کی شخصیت بھی ویسی تھی, آپ کا کلام بھی ویسا تھا, آپ کی ذہانت, آپ کی ذکاوت, اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آج بھی بائبل میں آپ کے کلام چھوٹی چھوٹی مثالوں کے معنی ملتی ہے ملتا ہے, اور آپ کی گفتگو جو ہے استعارے کی زبان میں, مثالوں کی زبان میں, کتنی مثالیں ہم دے سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ایسی ہی تھی. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلام کی زبردست قدرت عطا کی تھی, اور اس کی وجہ سے بھی وہ وجیہ تھے, وجاہت ان کو عطا ہوئی تھی. ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت مریم کو یہ خوشخبری دی گئی کہ دیکھو ایک لڑکا تو عیسیٰ پیدا ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں وجاہت عطا کرے گا, کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا بن باپ کے پیدا ہو جائے تو معاشرے میں لوگ اس کے ٹھٹے اڑائیں گے, اس کا مذاق اڑائیں گے, لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں, عیسیٰ ایسا نوجوان پیدا ہوگا, ایسا نوجوان ہوگا جسے ہم ایسی وجاہت عطا کریں گے کہ کوئی اس کی عزت پر انگلی نہیں اٹھائے گا. اور واقعہ ایسا ہی کوئی حضرت عیسیٰ کے سامنے کبھی کسی نے آپ پر اور آپ کے معجزے کے طور پر پیدا ہونے پر کسی نے کلام نہیں کیا. اچھا, تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ بائبل میں بات ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے تماچا مار دیا, ایک گال دیا تو دوسرے گال بھی آپ نے پیش کر دیا, یہودیوں نے آپ کی صورت پر تھوک دیا, اس طرح کی باتیں آتی ہیں. یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کسی نبی کے ساتھ کوئی دشمن قوم اس طرح کرنے پر قدرت نہیں رکھتی. اللہ چبوتروں پہ بیٹھے, بازاروں میں بیٹھے, گھروں میں بیٹھے نبی کی مخالفت لوگ کرتے ہیں, لیکن کوئی نبی کی مخالفت کھلم کھلا سامنے آ کر تماچا مار لے, اس بات کا کسی کو کوئی اختیار نہیں, اور اللہ اس حد تک آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو اس بات کی طرح کلم کھلا سامنے آ کر تماچا مار لے, اس بات کا کسی کو کوئی اختیار نہیں, اور اللہ اس حد تک آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو اس بات کی بھی ترغیب کر دی گئی, ایک وجی شخصیت عیسیٰ کی شخصیت کی جو پیشین گوئی کی گئی, دنیا میں بھی وہ وجی ہوگا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے وجاہت عطا کرے گا, عزت عطا کرے گا, بزرگی عطا کرے گا. پھر آپ کے کچھ نشانیاں بتائی گئی, کہا کہ وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر گئی. ہمارے میں کلام اس لیے کیا تاکہ حضرت مریم کی مانوس آپ کے عفت اور آپ کی عصمت پر کوئی حرف نہ آئے, اس لیے جو ہی بچہ پیدا ہوا تو حضرت مریم نے عیسیٰ کو جھولے میں ڈال دیا, ان کے گہوارے میں ڈال دیا. لوگ جمع ہو گئے, یہودیوں کے لوگ, علماء جمع ہو گئے, کہا کہ مریم ہم تو تجھ کو ایک بہت اچھی لڑکی سمجھتے تھے, لیکن تجھ سے اس طرح کی غلطی کا صدور ہوگا یہ ہم کو تصور میں بھی نہیں تھا. لوگوں نے غلط چیزوں کا اظہار کیا حضرت مریم کی طرف, لیکن فوراً بچے نے کلام کیا. حضرت عیسیٰ جب بچے تھے تو گہوارے میں انہوں نے کلام کیا اور انہوں نے تصدیق کی کہ نعوذ باللہ کسی غلط طریقے سے میری پیدائش نہیں ہوئی, بلکہ اللہ کے کلیمے کی حیثیت سے میں پیدا ہوا ہوں, میں نبی ہوں, اور آپ نے بہت سی باتیں اسی وقت گویا کہ گہوارے ہی میں گفتگو کی. اور پھر بڑے ہو کر بھی انہوں نے اس دعوت کا کام کیا اور اس اللہ کی طرف سے جو کلمہ نازل کیا گیا تھا اس کو پہنچاتے رہے. پھر ان کی ایک اور نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ جب کسی کام کرنے کا فیصلہ فرماتا تو بس کہتا وہ ہاں پرندے کی صورت بناتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی ایک اور نشانی بتائی گئی, اور پھر اس کا مجسمہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا تھا. اسی طرح میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. وہ پانچ چھ نشانیاں بتا دی گئی, ایک تو گہوارے میں بات کیا آپ نے, اس کے بعد آپ نے پرندوں کے مٹی سے کچھ نقشے بنا کر اس میں پھونک ماری تو پرندے اڑنے لگے, آپ نے کوڑیوں کو اچھا کیا, اندھوں کو اچھا کیا, بیماروں کو اچھا کیا, اس طرح پانچ نشانے آپ کے بتائے گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دلیل کے طور پر ان سب باتیں بتائی گئیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اور نشانی, ایک اور معجزہ یہ بھی بتایا کہ جب وہ بڑے ہو گئے تو بہت سی چیزوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جب لوگ مجلس میں آتے, یہودی لوگ بہت تنگ کرتے تھے, بہت سی غیب کی باتیں پوچھتے تھے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو گھر سے اور گھر میں کیا کچھ بچا کر رکھ کر آئے ہو, یہ بھی وہ بتا دیا کرتے تھے. تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں اور یہ سب چیزیں تھیں. اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو, ایمان لانے والوں کے لیے یہ نشانیاں کافی تھیں. پھر یہ بھی کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس سے قبل نازل ہوئی ہیں, ان تمام تعلیمات کی میں تصدیق کرتا ہوں, اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں, لہذا اللہ سے ڈرو, میری اطاعت کرو, اللہ میرا رب بھی ہے, تمہارا رب بھی ہے, لہذا تم اس کی بندگی اختیار کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. آپ کی دعوت کو مختصر پیش کیا گیا. آپ کی دعوت کے تین چار نکات بیان کیے گئے. پہلے تو آپ نے اپنی دعوت کے ثبوت میں کہا کہ میں ایک تو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں, میں آیا ہوں تو میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تورات کو پھر سے ریوائیو کرنے اور وہ جو ایک بے جان کلام بن چکا تھا اس کے اندر جان پیدا کرنے اور اس کلام کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا. ایک بات تو آپ نے کہی. دوسری بات یہ کہی کہ تورات میں میرے آنے کی پیشین گوئی ہے, گویا میں ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر تمہارے پاس آیا ہوں. اس کے لیے یہ بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت زکریا یحییٰ جب جیل میں تھے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پوچھا کر بھیجا کہ دیکھو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح سے ایک عیسیٰ نامی ایک نبی مبعوث ہوں گے اور ان کی نشانیاں بتائے گئیں, کیا تم ہی وہ عیسیٰ ہو؟ پوچھا گیا تو حضرت عیسیٰ نے کہلا کر بھیجا کہ جب اندھے دیکھنے لگے ہیں, لنگڑے چلنے لگے ہیں, گونگے بولنے لگے ہیں تو اور تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ وہی عیسیٰ آ چکا ہے جو تمہاری کتابوں میں ہے. گویا اپنی نبوت کی تصدیق میں ایک بات انہوں نے یہ کہی. پھر کہا کہ میں اسی سابقہ تورات کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ ان چیزوں کو باقی رکھنے آیا ہوں. پھر حلال اور حرام کے جو چیزیں تم لوگوں نے اپنے طور سے طے کر لیتی ہیں اس کے اثر نو نئے قوانین میں دینے آیا ہوں. گویا کہ یہودیوں نے اپنے اوپر بہت سی چیزیں حرام کر لی تھیں خود اپنے طور پر اپنی شرارتوں کی وجہ سے. اس کا تفصیل تذکرہ سورہ بقرہ میں آ چکا. تو حضرت عیسیٰ آئے اور ان حرام چیزوں کو انہوں نے حلال کیا جو یہودیوں نے اپنے اوپر نافذ کر لیا تھا. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو, میں اللہ کا نبی ہوں. یہ تین باتیں آپ نے پیش کی. گویا ایک تو اللہ ہی قانون دینے والا ہے اور حلال اور حرام اسی کا اختیار ہے, ایک بات کا آپ نے یہ اعلان کیا. دوسرا اعلان یہ کیا کہ میں اس کا نبی ہوں, تم میری اتباع کرو. اور تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ میں تورات کو منسوخ نہیں کرنے آیا بلکہ میں اسے زندہ کرنے آیا ہوں. مزید اس کے ساتھ حکمت کا اضافہ کیا, اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو حکمت سے نوازا تھا. تورات کے ساتھ حکمت سے مراد انجیل ہے. انجیل جو ہے اس کا ایک ایڈیشن ہے, اس کو ساتھ لگایا گیا اور اسی لیے عیسائی دونوں کتابوں کو مانتے ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تین باتوں کی دعوت دی. اب اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ یہودی قوم ماننے والی نہیں, کفر پر اڑ گئے ہیں, تو اس نے کہا کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کی راہ میں تمہارے مددگار ہیں, ہم اللہ پر ایمان لائے, آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم ہیں, اللہ کے آگے سر اطاعت جھکانے والے ہیں. مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا ہے, رسول کی پیروی ہم نے قبول کی ہے, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. ایک بہت ضروری آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو یہودی مان کر دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ہر قسم سے آپ کی دعوت کو زج کرنے, آپ کو تکلیف دینے, آپ کو نیچا کر دکھانے کی پوری کوشش وہ کر رہے تھے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب محسوس کیا کہ کام ان سے بننے والا نہیں, تو انہوں نے حواریوں کو پکارا. ہر نبی کا معاملہ ایسے ہی کہ جب وہ دعوت شروع کرتا ہے تو قوم کے اہل ثروت لوگوں کو پکارتا ہے, ملائے قوم کو پکارتا ہے, بڑے لوگوں کو پکارتا ہے, لیکن ہمیشہ نبیوں کا ساتھ دینے والے غریب بیچار ناتواں اور لاچار طبقے سے لوگ ملا کرتے تھے. یہاں حضرت عیسیٰ نے جب محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا, اس نے دعوت دی. کس کو دعوت دی؟ قرآن کی دیگر آیتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ چلے گئے ندی کے پاس اور مچلہارے جو تھے ان کو کہا کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں آؤ میں تمہیں انسانوں کو پکڑنا سکھاؤں گا. یعنی مچھیرے جو لوگ تھے ان پر آپ نے دعوتی کام کیا اور وہاں آپ نے اپنے شاگرد پیدا کیے. آپ نے ایک آواز دی, آپ نے پوچھا لوگوں سے من انصاری الی اللہ, کون ہے میرے کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ دیکھو میں یہ کلمہ لے آیا ہوں, میں یہ انجیل لے آیا ہوں, میں یہ کلام لے کر آیا ہوں, میں اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے تنہا تنہا کھڑا ہوا ہوں. تم میں کون ہے جن کے پاس اتنا دم کم ہے, کس کے پاس اتنا بلب ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں میرا ساتھ دے سکے؟ گویا آپ نے دعوت دی. سورہ ایک اور جگہ بھی ایسی ہی آیت آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا من انصار اللہ, قال الحواریون نحن انصار اللہ, ان کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں. گویا کہ فوراً ان لوگوں نے پیش کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوتی کام کے لیے ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے, ایک جماعت کی ضرورت ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جماعت کی بنا ڈالی. آپ نے ایک لوگوں کو متحد کیا اور لوگوں کی جماعت بنائی اور ان کے سامنے جو جماعت کا مقصد طے کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہوگا. تو اس جماعت کے لوگوں نے انصار نے حواریوں نے کہا کہ ہم تمہارے مددگار ہیں, ہم اللہ کے مددگار ہیں. اللہ کے مددگار سے مراد میں نے کچھ دن قبل بتایا تھا, آج بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. جب حواریوں نے کہا, جب ان کے شاگردوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں, اللہ کے راستے میں تمہارے مددگار ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے. دیکھیں دنیا میں جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو خیر اور شر دونوں راہ کے سامنے رکھ دیے, لیکن خیر کی طرف بلانا, جنت کی طرف بلانا, انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا اور اللہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے یہ بات بتانا تو اللہ کا کام تھا. لیکن اللہ دنیا میں آ کر خود کسی اوتار کی شکل میں یہ باتیں نہیں بتائے گا, اس لیے وہ انبیاء کو بھیجتا رہا. انبیاء کی یہ ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو جا کر وہ بتائیں, کھلم کھلا بتائیں خدا جس راستے کو چاہتا ہے. اور انبیاء کے جانے کے بعد ان کی امتیوں پر یہ فرض عائد کیا گیا کہ لوگوں کو وہ نیک کاموں کی طرف, دین کی طرف بلائیں. اب اللہ کہتا ہے کہ جو بندے دین کی طرف انسانوں کو بلانے پر لگیں گے وہ گویا کہ میری مدد کرتے ہیں. کتنا بڑا درجہ دیتا ہے, کتنا بلند مرتبہ عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے دعوت کی راہ میں, اللہ کے دین کی اقامت کی راہ میں جو لوگ لگتے ہیں ان کے لیے کہا کہ یہ اللہ کے مددگار ہیں. باقی تو لوگ عابد ہے, زاہد ہے, متقی ہے, محسن ہے اور کیا ہے, لیکن جب بندہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے نکلتا ہے تو کہا کہ یہ اللہ کے مددگار ہیں. تو پوچھا حضرت عیسیٰ نے ان مچھیروں سے, تم میں سے کون ہے جو میری مدد کر سکتے ہیں؟ تو مچھیروں نے کہا کہ تمہاری مدد نہیں, ہم ڈائریکٹ اللہ کی مدد کریں گے. نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. جب انہوں نے کہا تو یہ صرف ایسے ہی نہیں کہہ دیا بلکہ خوب وہ جانتے تھے کہ اللہ کے دین کی راہ میں قدم رکھنا کوئی پھولوں کے سیج پہ قدم رکھنے کے برابر نہیں ہے, یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. اور اس راستے میں ہم قدم رکھتے ہیں تو معلوم ہے کہ مصیبتوں کو ہم دعوت دینے والے ہیں, لیکن اللہ کے دین کی ہم مدد کریں گے, اللہ کی مدد کریں گے, اللہ کے دین کی طرف انسانوں کو بلائیں گے. ایک چھوٹے سے گروپ نے یہ اعلان کیا اور کہا حضرت عیسیٰ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, آپ پر ایمان لائے, آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں. یہ اس لیے بھی ہے کہ یہودیوں کی تردید کرنی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ نصارہ تھے نہ یہود تھے, وہ مسلم تھے. پھر ایک اور لفظ انہوں نے اضافہ کیا, کہا کہ فاکتبنا مع الشاہدین. ان کی یہ دعا ہے حواریوں کی, ان کے شاگردوں کی, پروردگار ہم تجھ پر ایمان لائے, حضرت عیسیٰ ہم آپ پر ایمان لائے, آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہو گئے. پھر کہا کہ فاکتبنا مع الشاہدین, پروردگار ہمارا نام اس فہرست میں شامل فرما قیامت کے دن. جب ہم قیامت میں آ کر دیکھیں تو ہمارا نام اس فہرست میں ہو, جو لوگ دنیا میں حق کی گواہی, حق کی شہادت دے کر لوٹے ہوں ان میں ہمارا نام شامل ہو جائے. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو کام ہے اللہ کا, اللہ کی مدد کرنا, اللہ کے دین کی مدد کرنا, جس کام کو قرآن نے ایک اور جگہ کہا کہ اللہ کے دین کی شہادت پیش کرنا ہے, دنیا میں اسلام پر چل کر لوگوں کے سامنے یہ گواہی دینی ہے کہ یہی ایک مذہب, یہی ایک دین صحیح طریقہ زندگی ہے. تو کہا کہ اے پروردگار ہمارا نام ایسے بندوں میں شامل کر جو دنیا میں شاہد تھے, جو دنیا میں تیرے حق کی شہادت دیتے تھے, تو آخرت میں بھی جا کر دیکھیں تو ہمارا نام اس فہرست میں ہوگا کہ یہ لوگ دنیا میں حق کی شہادت دینے والے تھے, حق کو چھپانے والے نہیں تھے. جس طرح یہودیوں نے اللہ کے کلام کو چھپا دیا تھا, حق کو چھپا دیا تھا, ویسے لوگ نہیں. تو یہ دعا ان لوگوں نے کی. پھر کہا کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسولا فاکتبنا مع الشاہدین. اب اس کے بعد انہوں نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ایک طرف تو ان کو قبول کیا, ان حواریوں کو آگے بڑھایا, حضرت عیسیٰ کی مدد کی ان حواریوں کے ذریعے. دوسری طرف اللہ نے ایک چال چلی, وہ کیا چال چلی, ایک تدبیر اللہ نے کی. وہ تدبیر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی دعوت کو ناکام کرنے کی پوری جو کوشش کی تھی اللہ بھی ان کے خلاف پوری سازش کر رہا تھا. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ. ایک طرف تو یہودی خفیہ سازشیں کرتے تھے, دوسری طرف اللہ نے یہودیوں کے خلاف خفیہ سازش کی. یہودیوں نے کیا کیا سازش کی حضرت عیسیٰ کی دعوت کے سلسلے میں, میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں مختصرا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے تو یہ بات انہوں نے عام کر دی یہودیوں نے کہ حضرت عیسیٰ جو آئے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی جو ٹیم ہے وہ اپنے بزرگوں کو نہیں مانتے, اپنے اسلاف کی روایتوں کو توڑنے والے ہیں, اپنے بزرگوں کی توہین اور تحقیر یہ لوگ کرتے ہیں. پوری بات آپ ان کی مقدس کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں, ان کی کتابوں میں. ایک تو یہ شوشہ چھوڑا ان لوگوں نے, یہ حبا کھڑا کیا کہ حضرت عیسیٰ گویا کہ ہمارے اسلاف کو, ہمارے نبیوں کو, ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ ان کی توقیر, تحقیر اور تذلیل کرنے والے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کیا کہ کچھ لوگوں کو بھیجتے تھے حضرت عیسیٰ کی مجلس میں, بھیج کر قسم قسم کے سوالات کرتے تھے تاکہ حضرت عیسیٰ کچھ نہ کچھ کہیں جواب دیں, اور جب جواب لے کر آتے تو یہودی علماء ڈائریکٹ جا کر سوال نہیں کرتے تھے, بیچ میں چمچوں کو بھیجا کرتے تھے اور ان کے سی آئی ڈیز کو بھیجتے تھے, وہاں سے جب جواب لے آتے تو اس جواب کا پتنگڑا بناتے اور اس جواب کو اپنی تورات میں برک کر بتاتے کہ دیکھو عیسیٰ نے ایسی بات کہی ہے جو اللہ کے عزم کے خلاف ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے, اس طرح کی باتیں بیان کرتے تھے. لیکن اللہ حضرت عیسیٰ جو بات گفتگو کرتے تھے, ایسی گفتگو کرتے تھے یہودیوں کو اس سے شوشے نکالنے میں بہت ہی مشکل پیش آتی تھی. نمبر تیسرا کام یہ کرتے تھے کہ جو حکومت کے ذمہ داران تھے ان کے خلاف اکسانے کے لیے حضرت عیسیٰ کے پاس ایسے سوالات کرتے تھے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہ کچھ جواب دیں اور اس جواب سے یہ بات ظاہر کر دیں کہ یہ وقت کی حکومت کے خلاف ہیں. یہ بات ثابت کرنے کے لیے سوالات کرتے تھے. مثلا آ کر کوئی پوچھتا تھا کہ قیصر, یعنی اس وقت رومن امپائر میں یہ فلسطین تھا, تو قیصر کو ٹیکس دینا کیسا ہے؟ اگر پوچھتے تھے, اگر حضرت عیسیٰ کہتے کہ ٹیکس دینا جائز ہے تو پھر جو ہے تورات سے کوئی بات ثابت کر دیتے, اور اگر کہتے کہ ٹیکس نہیں دینا ہے تو پھر وہاں حکومت تک یہ بات پہنچتی انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے سے کہ یہ حکومت کے خلاف بغاوت کھڑا کرتے ہیں, لوگوں کو اکساتے ہیں کہ ٹیکس نہ دیں, اس طرح کی بات پھیلا دیتے تھے. تو حضرت عیسیٰ کا جواب بہت مختصر ہوتا تھا, کہتے تھے قیصر کو قیصر کر دو, خدا کو خدا کر دو, ایسے جملے کہتے تھے. اب لوگ اس سے جو معنی نکالنا چاہیں نکال لیں, کہتے تھے قیصر کو قیصر کر دو, خدا کو خدا کر دو, اس جملے میں جو لوگ جیسے چاہے معنی نکالے, اور بڑی حکمت سے جواب دیتے تھے, گویا کہ حکومت کے خلاف ان کو کھڑا کرنے کے لیے, یا حضرت عیسیٰ کے خلاف حکومت کو کھڑا کرنے کے لیے پوری سازشیں یہودی علماء کرتے تھے. اور آخر چال انہوں نے یہ کی کہ آپ کے شاگردوں میں سے ایک کو پکڑا. کل جس پر مولانا سعید صاحب نے گفتگو کی, 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد جس کا نام یہودا تھا, منافق تھا, وہ اس کو پکڑا, اس کو کچھ پیسے دے دلا کر یہ کہا کہ تم جاؤ اور عیسیٰ کو پکڑ کر لے آؤ قتل کرنے کے لیے, سولی پر چڑھانے کے لیے, سلائب پر چڑھانے کے لیے. تو مکر و مکر اللہ جو ہے یہ مکر ان کی سازشیں تھیں. ایک سازش تو بزرگوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا, ایک تو فتوے پوچھنا ان سے, اور تیسری طرف حکومت کو ان کے خلاف اکسانا, اور چوتھی طرف ان کی قتل کی سازش انہوں نے کی. قتل کی جب سازش کی تو کل مولانا نے تفصیل سے گفتگو کی ہے, میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے بھی ایک چال چلی, اور وہ کیا چال تھی؟ اللہ نے یہ چال چلی کہ جو شخص حضرت عیسیٰ کو پکڑنے گیا, خود اس کی صورت ویسے بنا دی گئی اور اس کو سلیب پر لٹکا دیا گیا, اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا اوپر. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قرآن نے کہا کہ ان لوگوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا نہ عیسیٰ کو سلیب پر چڑھایا, بلکہ معاملہ ان کے لیے شبھ ہو گیا, ان کے لیے معاملہ گھپلا کر دیا گیا, ان کے لیے معاملہ گٹ مٹ کر دیا گیا, اور ان کے پاس اب کوئی چیز یقیناً نہیں ہے. قرآن نے ایک اور جگہ کہا کہ ولیکن قتلوا یقیناً, یقیناً ان لوگوں نے قتل نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. ولیکن رفع اللہ الیہ, اللہ نے انہیں اپنی جانب اٹھا لیا. تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا. گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں اللہ نے جو سازشیں کی اور یہودیوں کے خلاف جو سازشیں کی, اس میں سے ایک تو حواریوں کو اللہ نے تیار کیا, دوسری طرف کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا, تیسری طرف یہودا کو عیسیٰ کی شکل دے دی اور وہ سلے پر چڑھا دیا گیا. تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہاں یہودی سازشیں کر رہے تھے, چالیں چل رہے تھے, وہیں اللہ بھی ایک چال چل رہا تھا. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ سب سے زبردست ہے چال چلنے میں, اور اللہ کی چال کے آگے کسی اور کی چال نہیں چلتی. اس کے بعد کچھ اور باتیں کل آئیں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو یہاں ختم ہوتی ہے, آپ کے اوپر اٹھا لینے تک. پھر اس کے بعد عیسائیوں سے کچھ گفتگو ہے اور ان کو کچھ اسلام کی طرف دعوت ہے, اس کا کچھ طریقہ کل بتایا گیا, تو بتایا گیا جس پر کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آج یہاں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر مزید غور و فکر کرنے کے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی آیات کی گہرائیوں میں جا کر اس کے غور و فکر سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پر گزار مجید تیرے دین کے راہ میں مددگار بن کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیرے دین کے مددگار اور حمایت ہی ہمیں بنا, اور تیرے دین کی خدمت کے لیے اپنی سرحد کی بازی لگا کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین ہمیں ہر قسم کی مشکلات اور رکاوٹوں سے حفاظت فرما, شیطان مردود کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما, اور اعدائے اسلام کی اذیتوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ العالمین اسلام کے راہ میں خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین دنیا میں جو اچھی زندگی عطا فرما, خوشحال زندگی عطا فرما, اس کا سر بلندی کی زندگی عطا فرما, اور آخرت میں جب کے رہا ملتے تو الہ العالمین کامیابی کی زندگی عطا فرما, جنت کی زندگی عطا فرما. الہ العالمین دنیا میں امت مسلمات میں بحث فرما, اجزا فرما, امت مسلمات کو اپنے نزلائن کی طرف واپس پلٹ کرانے کی توفیق عطا فرما, اسلام کی طرف پلٹ کرانے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.